میں اسی کتاب کو عملی شکل دے دیں. وہ جو علمی تحقیقات ہیں, جو علمی خدمات ہیں عصر غیبت کے اندر مجتہدین عظام نے انجام دیے ہیں, اس علمی کتابوں کو نکال کر پریکٹیکلی عوام میں ایک سوسائٹی تشکیل دی جائے اسی علم کی بنیاد پر, کہ اس کے اس سوسائٹی کا سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, اکانومیکل سسٹم ہے, سوشل سسٹم ہے, اللہ بلا کرے جو سوسائٹی کے اوپر جو رول کرنے والے ویلیوز ہیں, مختلف قدریں ہیں, اللہ بلا کرے ایجوکیشن سسٹم ہے, تربیت کا نظام ہے, دوسروں سے تعلقات کا جو معیارات ہیں, کسی کے ساتھ دوستی اور دشمنی کے جو پیمانے ہیں, مفادات کا مطلب کیا ہے, اس طرح کے جو چیزیں ہیں, یہ ایک سوسائٹی تشکیل نہیں دے سکے یہ علماء کرام. حتیٰ کہ دیکھیں تاریخ کے بہت سے حصوں میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے ہمارے علماء اور مجتہدین کو موقع بھی ملا تھا, مثلا عراق کے اندر کئی بار موقع ملا ہے, اور جب برطانیہ کا وہاں پہ قبضہ رہا, فرانس کا قبضہ تھا, تو یہ فرانس اور برطانیہ جو استعمار اور سامراج تھے, ان کو نکالنے کے لیے مین جو پاور, اسٹیٹ پاور کی ضرورت تھی عوام کی, اور عوام نہیں نکلتے تھے. عوام کے نہیں نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں ایک بڑی وجہ یہ ہے عوام کے نہ نکلنے کی, عوام کہتی ہے دیکھو بھائی یہ جو آپ ہم سے ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے خلاف ہم نکلیں میدان میں احتجاج کریں, تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جان جا سکتی ہے, اللہ نہ کرے آج میں جان چلی جاتی ہے کسی کی, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو قابض فورسز ہیں وہ تو نہیں پسند کریں گی کہ آپ ان کے خلاف احتجاج کریں, تو جان جائے تو جان کی ذمہ داری کس کی ٹھہرے گی؟ ابھی اس وقت مجبور ہوتے تھے جو بادشاہ ہوتے تھے, جو حکمران ہوتے تھے, یا جو پولیٹیکل فورسز ہوتی تھیں, وہ مجبور ہوتے تھے علماء کرام کے پاس آتے تھے, علماء کرام سے کہتے تھے کہ آغا صاحب مجتہد آپ جو ہے نا حکم دیں, یہ دیکھو سامراج باہر سے آیا ہے, ہمارے قیمتی ذخائر پر قبضہ ہے, ہماری عوام پر قبضہ, ہمارے ملک پر قبضہ, ان کو ہم نکالنا چاہتے ہیں اور اپنی سرزمین پر خود اپنی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں, غیروں کو نکالنا چاہتے ہیں. یہ غیر نکالنے کے لیے عوام کی طاقت کی ضرورت ہے, عوام سڑک جاتی ہے, اس لیے کہ عوام کہتی ہے کہ بھائی ہم جا کے مریں گے تو مردار مریں گے یا شہید ہو جائیں گے, مجتہد نے تو ہمیں کچھ نہیں کہا, عصر غیبت نے ہماری سپریم اتھارٹی, ہماری مجتہد ہیں شرعی لحاظ سے. تو یہاں پر مجبوراً کیا ہوتا تھا کہ مجتہد ہوتا تھا جس کے قلم سے, جس کے فتوے سے, جس کے حکم سے عوام سڑکوں پہ آتی تھی, اور عوام جو ہے انہیں مار بگا کے نکال دیتی تھی. کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں, ان واقعات مثلا خود ایران کے اندر بھی ہوا جو مشروطہ کا ایک پیریڈ رہا ہے, یا تیل کو قومیاتی یا قومی اس کے اندر لانے کا جو مسئلہ رہا ہے, بادشاہت کے قبضے سے نکال کے قوم کے ایسٹ بنانے کا جو پیریڈ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور عراق کے اندر جو ہے حسن بکر کی حکومت ہے جو مختلف گزرے ہیں, ان میں آپ دیکھیں گے ہمارے علماء اور مجتہدین لیڈ کرتے تھے, قیادت کرتے تھے اس احتجاج کی, اور اس سامراج کو نکال کے باہر پھینکتے تھے. اس کے بعد کہتے تھے, عوام کہتی تھی کہ مجتہد آپ کے حکم پر تو ہم آئے, ہم نے قربانیاں دی, ہمارے بچے شہید ہو گئے, اب آپ آئیں نا ہمارے اوپر شرعی جو قوانین ہیں اس کے حساب سے حکومت تشکیل دے دیں, تاکہ ہمیں بھی اطمینان اور سکون ہو کہ بھائی ہم ایک ایسی حکومت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جو ہماری فقہ کی ہے, جو ہماری شریعت کی ہے, وہی ہے جو ائمہ نے فرمایا ہے, قرآن مجید فرماتا ہے, وہ حکومت ہے, لہٰذا کیوں نہ ہم آسودہ خاطر ہو کے اطمینان اور ریلیکس ہو کر ہم سکون کے ساتھ جئیں, یہ کہیں جی ہم ایک خدا کے قوانین کے نیچے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں, کمی بھی ہے کوتاہی بھی ہوتی ہے, تو خدا کے قوانین کے نیچے زندگی گزارا ہے, چلو نافذ کرنے میں امپلیمنٹ کرنے میں کچھ مشکلات پیش آئیں. لیکن مجتہد یہاں پر بیچارہ ہو جاتا تھا. ہمارے بڑے بڑے یہیں جو نامور فقہا جن کے ہم نام سنتے, جن کی کتابیں پڑھ کر آج ہم سب طلبہ بنے ہیں, آپ سب تک پہنچ رہی ہیں, یہیں کہتے تھے بھائی حکومت کا تو ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اور حکومت کے حوالے سے تو ابھی جو ہماری کتابوں میں جو ریسرچ ہے وہ کوئی آئیڈیل سچویشن میں نہیں, نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کو کوئی ہم اپ گریڈ نہیں کیا, کوئی جدید تقاضوں کے حساب سے, نئے جو ڈیمانڈز آ رہے ہیں سوسائٹی میں, جو تقاضے بن رہے ہیں اس کے حساب سے ہم نے اس کو ڈھالا نہیں ہے, اس کا جواب دے سکے, اس کو آنسر کرے, اس کے حساب سے ایک سوسائٹی تشکیل. مجبوراً کیا ہوتا تھا, وہیں بادشاہ صاحب آتا تھا حکمرانی کرتا تھا, وہیں پولیٹیشن جو ہوتا تھا وہ آتا تھا اور رولنگ کرتا تھا. تو کوئی بھی ہمارے تاریخ میں ایسے مجتہد نہیں گزر سکے عصر غیبت میں جو آئیں اور سوسائٹی کے اوپر ایک ڈرائیونگ فورس بنائیں, خود اس کے اوپر آ جائیں, شرعی قانون نافذ کریں, خطے جعفریہ کے حساب سے اس سوسائٹی کو تشکیل دیں. ایسا ان کو گراؤنڈ نہیں ملا, گراؤنڈ ملا بھی ہے بہت سی جگہوں میں, پریپیئر نہیں تھے تو گراؤنڈ نہیں تھا. واحد مجتہد جو ہماری صدی میں, واحد مجتہد عصر غیبت کے بعد واحد فقیہ ہے جامع الشرائط, جس کو یہ توفیق ملی اور جس نے اپنے آپ کو تیار کیا, وہ حضرت روح اللہ الموسوی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں, کہ پروردگار عالم نے ان کی جو ہے تقویٰ پرہیزگاری جدوجہد کو ثمر بخشا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں عصر غیبت کے بعد جو ہے نا دنیا میں, باوجود اس کے کہ دیکھیں آپ غور کیجئے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ لوجیکل مذہب ہے, عقلی, اگر کوئی عاقل انسان کے سامنے اگر ہم اپنے مذہبی قوانین کو پیش کریں تو ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کو کہیں جی اس میں لوجک نہیں ہے, یہ تو کیسا ہو گیا, یہ تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. دوسری طرف جو یعنی عقل سلیم, ایک صاف عقل جو کسی عقلی بیماریوں کا شکار نہ ہو, ہوا و حوث کا شکار نہ ہو, کہ حضرت فرماتے ہیں کم من عقل اسیر تحت ہوا الامیر, اگر ہوائے نفسانی اور اپنی ذاتی خواہشات اور پسند ناپسند کے قید میں عقل نہ ہو اور صحیح طور پر سچے اور کھرے کو پرکھنے کی غیر جانبدارانہ طریقے سے, تو اس عقل کے سامنے یہ قوانین اگر رکھے جاتے ہیں تو یہ قوانین کیا ہیں, قابل قبول ہیں. لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالی جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, اتنی ایک جدوجہد کرنا اور ایک انقلاب برپا کرنا, اور حقیقی معنوں میں انقلاب برپا کرنا. دیکھیں انقلاب کے حوالے سے بھی دو چیزیں میں عرض کر دوں. نمبر ایک ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انقلاب آتا ہے کسی معاشرے میں, جیسے ہمارے یہاں یورپ کے اندر فرانس میں انقلاب آیا. فرانس کے انقلاب کو انہوں نے نام دیا صنعتی انقلاب ہے, یہ انڈسٹریل انقلاب ہے, اور یہاں کلیسا کی کیونکہ حکمرانی تھی تو ان کو نکال کے انہوں نے باہر کر دیا. پوپ جو تھا وہ سربراہ ہوتا تھا, کیونکہ عیسائیت کے پاس ایسی تعلیمات نہیں تھی, سائنس کی مخالفت کر دی, جدید علوم کی مخالفت کر دی, تحقیقات کی مخالفت کر دی, اور پھر خود ایسے قوانین بھی نہیں دے سکے ایک الٹرنیٹیو, تو نتیجے میں یہ نکلا کہ ان کو نکال کے باہر کر دیا گیا. یہ جو سچویشن بنی یہاں پر, تو اس انقلاب کا نام دیا انہوں نے جی کہ صنعتی انقلاب ہے. یہ جو صنعتی انقلاب ہے, اس صنعتی انقلاب نے ہر کچھ نہیں بدلا, بہت سی چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھی ان کے پاس, وہ رہی. روس انقلاب آیا ہے, سوویت یونین کا جو سوشلسٹ یا کمیونسٹ انقلاب ہے, چائنا میں آیا اور دنیا کے مختلف جگہوں میں آیا, یا لوٹر مارٹن کنگ جیسے لوگ نکلے ہیں, تو ان تمام انقلابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انقلاب پورے حوالے سے نہیں ہے, یعنی انقلاب بے معنی یہ کہ ہر طرح ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا ہو جس نے, یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے اور پہناوے تک تبدیل کیا اس انقلاب نے ایران کے اندر, لوگوں کے پہناوا بدلا, لوگوں کا اٹھک بٹھک, لوگوں کے تعلقات, لوگوں کی سماجیات, لوگوں کی تعلیم تربیت, نصاب تعلیم, نصاب تربیت, اب اونچا ہو خیابان ہو بازار ہو گلی اور یہ اسٹریٹ تک کی چیزیں تبدیل ہو گئیں. یہ واقعہ ایک ہر پہلو سے کمپلیٹ انقلاب تھا. جیسے کہ عربوں میں اسلام کا ظہور ہوا تو اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے تعلیمات دینی شروع کر دی, کہا کہ دیکھو بھائی آپ کے ہمسائے کے ساتھ تعلقات کے معیار یہ ہونا چاہیے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ریلیشن کے معیارات یہ ہونے چاہیے, آپ کے کسی دوسرے کے ساتھ تعلقات کے معیارات یہ ہونے چاہیے. یہ ہوتا ہے انقلاب, یعنی پوری کی پوری تبدیلی کا, ہر چیز کے اندر جو ہے آپ نے تبدیلی چینجنگ لائی. تو یہ امام خمینی کا جو انقلاب تھا ایران کے اندر, بھی ایک ایسا انقلاب تھا. پھر اس کی جو ہے ایران سے باہر جو اثرات اور تھیں دوسری تحریکوں کے اوپر, اسلامک سوچ کے اوپر, مسلمان جو کہ قسم پورسی میں زیادہ تھے اس وقت, اس کے حوالے سے یہ بہت دور رس اس کے نتائج ہیں کہ آج بہت سی تحریکیں اگرچہ وہ خود جو ہے آئیڈیالوجیکلی اٹیچمنٹ نہیں رکھتے ہیں, لیکن اسٹریٹجیکلی اگر آپ دیکھ لیں اور ان کے ٹیکٹکس کو اور طریقہ کار کو دیکھیں تو بالکل اسی انقلاب سے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں متاثر ہیں, اور اسی انقلاب کے بہت سارے جو تجربات ہیں اسی تجربات کو وہ دہرا رہے ہیں. حتیٰ جو اس وقت امریکہ میں سیاہ فام کی جو ایک موومنٹ ہے, اگرچہ وہ سیاہ فام کی نہیں, نسل پرستی کے خلاف ایک موومنٹ ہے. یعنی فقیہ کی حکمرانی کا جو نظریہ کتابوں میں کتابوں کے کسی آخری چپٹر پہ بغیر زیادہ ڈسکس کیے بغیر زیادہ جو ہے اس کو اپ گریڈ کیے ایسے ہی پڑا ہوتا تھا اور مجتہد بس ایسے ہی ضمنی طور پہ ڈسکس کرتا تھا. ہاں جی ایک ہمارے پاس فقہ میں ایک بحث یہ بھی ہے, کیونکہ اس بحث کا کوئی ہمارے پریکٹیکلی کچھ وہ نہیں ہے تو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے اس کے اوپر زیادہ. ڈسکس کرتے تھے اکیڈمی دنیا کے اندر ڈسکس ہوتا تھا کہ فقیہ کی حکمرانی جس کو وہیں ولایت فقیہ کہتے ہیں ہم لوگ, فقیہ کی حکومت, تو بہت تھوڑا سا ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے تھے, زیادہ ڈیپلی نہیں جاتے تھے, زیادہ اس کے جو ہے ساری چیزوں کو کھولتے تھے. امام خمینی نے اس کو فوکس کیا اور اس کو لایا, یعنی دوسرے الفاظ میں امام خمینی نے صرف جو ہے کوئی 60-70 کتابیں لکھنے پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ ان 60-70 کتابوں میں جو علم موجود تھا اس کو سوسائٹی پر نافذ بھی کر لیا. آپ نے صرف اپنے یعنی آپ نے صرف چند اسٹوڈنٹس تیار نہیں کیے بلکہ لیڈر بنائے جو فقی بھی ہیں, رہنما بھی ہیں, رہبر بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں. مثلاً بہت سارے نامور شخصیات جو ابھی ہیں اور اب کچھ عرصہ پہلے گزری ہیں ان کے اگر نام آپ دیکھ لیں, مثلاً ایران میں آیت اللہ علی اکبر ہاشمی رفسنجانی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں, اغے علی پناہ اشتہاردی یہ بھی شاگردوں میں سے ابھی ہیں, آیت اللہ مشتبہ تہرانی معلم اخلاق ہیں وہ جو ہے آپ کے شاگرد, آیت اللہ جنتی پاکستان بھی آئے ہیں شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی جنازہ پڑھانے کے لیے, امام جمعہ تہران رہے ہیں, آیت اللہ جنتی آپ کے شاگردوں میں سے. سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں آیت اللہ جوادی عاملی جو اس وقت عالم اسلام کے ٹاپ کے مفسرین قرآن اور فلسفہ اور عرفان اور سیر و سلوک اور عارف باللہ شخصیت ہیں, یہ امام خمینی کے شاگردوں میں سے. شہید علامہ عارف حسین الحسینی امام خمینی کے شاگردوں میں سے تھے. پھر شہید ڈاکٹر بہشتی ہیں, یہ عرفا میں دیکھیں تو قاضی طباطبائی جیسے لوگ, ابھی جو آیت اللہ موسوی دنجانی ہیں, اسی طرح جو ہے آیت اللہ یزدی ہیں, خود راہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں, اسی طرح جو ہے آیت اللہ جعفر سبحانی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, یہ آپ کے اس وقت موجود ہیں آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. آیت اللہ مرحوم فاضل لنکرانی جن کی تقلید بھی کی ہوگی آپ میں سے بہت سنے, یہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. آیت اللہ مشکینی آپ کے شاگردوں میں سے, امام خمینی کے شاگردوں میں سے ہیں. اور اس سے اوپر اگر جانا چاہتے ہیں تو شہید مرتضیٰ مطہری آپ دیکھیں, جس کو تو کہا کہ میرا بیٹا ہے, میری عمر کا ماں حسل ہے, اتنا میری عمر کا خلاصہ کہہ رہے ہیں کہ شہید مطہری ہے, اس طرح کا لفظ استعمال کیا. یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ امام خمینی نے شاگرد بھی تربیت کی ہے, تو وہ شاگرد نہیں جو صرف کتاب لکھیں اور بیٹھے رہیں اور اکیڈمک دنیا سے باہر ان کی کوئی اپروچ ہی نہ ہو سوائے ان کی کتاب و توز مسائل اور رسالے کے. اب آپ ان میں سے دیکھیں ہر ایک شخصیات کو اٹھا کر دیکھیں, ان کی تالیفات دیکھیں, ان کی خدمات دیکھیں, ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں, ان کی علمی دنیا میں خدمات دیکھیں, اکیڈمک دنیا میں خدمات دیکھیں, پولیٹیکل دنیا میں دیکھیں, سوشل دنیا میں دیکھیں, آج تک ان میں سے بہت سی کتاب وغیرہ دیکھیں. ہمارے بہت سے مجتہدین گزرے, میں نام دینا نہیں چاہتا, ابھی بھی موجود ہوں بہت سارے, جن کی توز مسائل اور چند احکام حج اور چند دیگر کتابوں کے علاوہ اور کوئی تالیفات ہی نہیں ان کی, نہ قرآن کی تفسیر میں, نہ حدیث میں, نہ اخلاقیات میں, نہ کسی اور چیز میں آپ دیکھیں گے نہیں. اگر ان کی کچھ اور تالیفات ہیں تو وہ صرف اکیڈمک دنیا کے لیے کافی ہیں, وہ حوزہ علمیہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے فائدہ مند ہیں, عوام الناس کے لیے ان کی کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی مثلا کوئی دعاؤں کی شرح ہو, کوئی زیارتوں کی شرح ہو, یہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن خود امام خمینی اور ان شخصیات کو اگر آپ دیکھیں جو امام کے شاگرد ہیں, ہر فیلڈ کے اندر انہوں نے کام کیا ہے, دعاؤں کی شرح لکھی ہیں, زیارتوں کی شرح لکھی ہیں, مناجاتوں کی شرح لکھی ہے, ناج البلاغہ کی شرح لکھی, قرآن کی تفسیر لکھی ہے, اخلاقی موضوعات پر لکھی, سوشل ایشوز پہ لکھا, اکانومیکل ایشوز پہ لکھا ہے, ہر فیلڈ کے اندر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے, خطاب بھی کیا, تقریر بھی کیا, ڈائریکٹ عوام کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, ڈائریکٹ عوام سے براہ راست. آپ مثلا بطور مثال خود آیت اللہ جعفر سبحانی کو دیکھیں, آیت اللہ جعفر سبحانی جنہوں نے پہلی وہ مضبوط کتاب لکھی وہابیت کے رد کے اوپر, جو توسل اور اس طرح کے جو مسائل ہیں جس پر اعتراضات کرتے تھے, انہوں نے لکھی اور عوام کے لیے لکھی, یعنی کہ علمی اکیڈمک دنیا میں تو اور بھی لوگوں نے لکھی ہے, عوام کے لیے لکھی سامنے آ گئی. شہید علامہ عارف حسین الحسینی کو آپ پاکستان میں جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت کس قسم کی تھی, ایک روحانی مانوی اور اسی طرح قائدانہ انتہائی, 4 سال قیادت کی ہے, لگتا ہے 40 سال کام کیا بندے نے, 4 سال چار سالہ پیریڈ اس طرح ہے. ابھی جو ہے مشرق و مغرب کے دانشور و مفکر یہاں فرانس سے چلے جاتے ہیں, جرمنی سے یا اٹلی سے, امریکہ سے بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے تھنکر آیت اللہ جوادی عاملی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں ان کے پاس جا کے دو دو تین تین دن بیٹھ کر ان کے جوار میں رہ کے وہاں گزار کے بڑے بڑے فلاسفر وہاں سے استفادہ کر کے آتے ہیں, صرف ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. لائن لگی ہوتی ہے ان سے ملاقات کے لیے ہمیشہ سے. آپ دیکھتے خبریں بھی آپ تک پہنچتی ہوں گی کہ آج فلاں ڈیلیگیشن نے ملاقات کی, آج فلاں علمی فلاں یونیورسٹی کے فلاں جو ٹاپ کے پروفیسرز ہیں, فلاں فیکلٹی کے لوگ آئے ہیں. یہ ایسی شخصیات ہیں جو امام خمینی نے تربیت کی ہیں. بہت سارے مثلا اس طرح. تو امام خمینی ایک, اس لیے ہم نے کہا کہ عصر غیبت کے بعد ایک ایسا مجتہد اور ایک ایسا فقیہ ہماری دنیا میں جو قائد بھی تھا, راہبر بھی تھا, ولی بھی تھا, جو واقعا جو ہے فقیہ بھی تھا, ہر پہلو سے ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کی کوئی ثانی نظر نہیں آتی ہے. آپ کی مثلا کتابیں دیکھیں, فقہی موضوعات پر تو ہر مجتہد لکھتا ہے نا, توز مسائل ہوتی ہے, توز مسائل سے اوپر کچھ کتابیں ہوتی ہیں جس سے توز مسائل بنتی ہیں. آپ امام خمینی کی کتاب دیکھیں گے کشف الاسرار, جو کہ زیادہ نہیں آتی ہے, مناظراتی بحثوں پر زیادہ تر مشتمل, البتہ اور بھی بحثیں ہیں. چہل حدیث ہے, چہل حدیث اخلاقی احادیث کے اوپر مشتمل ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے امام خمینی کی, مصباح الہدایہ الی خلافت والولایہ. کتاب سے ظاہر ہے کہ سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کیا ہے. فقہی کتابیں چھوڑ دیں, جو کتاب البیع ہے, خرید و فروخت اور کاروبار کے موضوع کے اوپر جو فقہی کتاب ہے پانچ جلدوں پر مشتمل. اسی طرح کتاب الطہارہ ہے, طہارت کے اوپر صرف مثلا ٹوائلٹ کے مسائل نہیں, یہاں یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں, نجاست اور اس طرح کے مسائل ہیں. ولایت فقہی کے اوپر کتاب ہے, اصول فقہ کے اوپر, دیگر کتابوں کے اوپر ہے. خود امام کے جو تقریریں ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے, تقریروں کا جو مجموعہ ہے امام خمینی کا, وہ 22 جلدوں پر صحیفہ نور کے نام سے بن گیا ہے. یعنی اتنے خطابات آپ نے کیے ہیں, 22 جلدیں بن چکی ہیں اس کی صحیفہ نور کے نام سے. پھر آپ کی مشہور ترین کتاب ہے حدیث جنود و جنود عقل و جہل, اس کی کتاب ہے, عرفانی اور معنوی اور اخلاقی موضوعات پر ہے. امام کی کتاب ہے آداب الصلاۃ, نماز کے جو ہے آداب کے اوپر ہے. پھر اسرار الصلاۃ ہے, نماز کی رازیں. سورہ ہم کی تفسیر کی ہے, کیونکہ سورہ ہم نماز میں پڑھا جاتا ہے. دوسری ایک اور کتاب ہے اسی طرح اخلاق, جہاد اکبر کے نام پر. پھر دعائے سحر, جو کہ سحری کے وقت پڑھنے کی دعا ہے, یا اس وقت صبح کے وقت پڑھنے کی دعا ہے, دعائے سحر کی شرح لکھا ہے. پھر جو ہے طلب و ارادے کے نام سے ایک اور ان کی اخلاقی کتاب ہے. بہت سارے جو ہے, صرف رسالے علمیہ نہیں لکھا, صرف مثلا استفتاءات کے جوابات دے کے آپ نہیں رہے. پھر آپ نے جو وصیت نامہ چھوڑا ہے, آپ اس وصیت نامے کو دیکھیں کہ ابھی کی ابھی ہے, اس وصیت نامے کے اوپر شرح لکھی جا رہی ہے. اور وصیت نامے کا آغاز کرتے ہیں آپ اس حدیث, معروف حدیث سے, ان تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. یہ امام خمینی کی شخصیت ہے. اب آتے ہیں ذرا, کیونکہ آپ ہماری مائیں اور بہنیں اس وقت ہیں, تو یہ اچھا ہوگا کہ ایک تھوڑے سے اس موضوع کو بھی ٹچ کیا جائے جو براہ راست آپ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے. امام خمینی بھی مہاجر رہے ہیں. ممکن ہے آپ میں سے بعض مہاجر ہوں, میں خود مہاجر ہوں یہاں پر, تقریباً میں ہجرت ہی کی ہے میں نے, آپ میں سے بہت سارے مہاجر ہیں. ہجرت جو ہے ایک مہاجرن الی اللہ ہے, مہاجرن الی مثلا بلد آمن ہے. ایک پیغمبر خدا نے بھی ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف. بہت سے مسلمانوں کو جب حالات خراب کیے مسلمانوں کو مکے کے اندر, تو افریقہ بھیجا, سوڈان کی طرف, جو حبشہ کا علاقہ تھا, ریفیوجی بن کے وہ چلے گئے پناہ لینے کے لیے, کہاں پر, عیسائی بادشاہ نجاشی کے پاس. تو مہاجرتیں کبھی زبردستی ہوتی ہیں ڈنڈے کے زور پہ, جیسے اللہ کے رسول اور آپ کے جو جانصار صحابہ اور ساتھی ہیں ان کو ہجرت کرنی پڑی مکے سے مدینے کی طرف, یا ان مسلمانوں کو جو حبش جانا پڑا. ہم وہ پیغمبران پیام خدا بن گئے, پیغام یعنی پیغام رساں بن گئے, وہاں پر پیغام بھی پہنچایا توحید کا اللہ کے رسول کا, اور مہاجر بھی لے کے وہاں پناہ بھی لے لیا. تو اس میں اگر غور سے دیکھیں, اللہ کے رسول نے ہجرت کی, پہنچے تو وہاں پر خدمات انجام دی. بھارت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی ایسے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اپنے گھر سے تحصیل علم کے لیے اور معرفت کے لیے نکلتا ہے وہ خدا کے راستے کا مہاجر ہے. ہجرت کی ہے اس نے خدا کے راستے کے لیے. امام خمینی تحصیل علم کے لیے وہ مہاجر اللہ ہے. پھر جو ہے ظلم و ظالم سے مقابلے اور مبارزے کے لیے جو شخصیت نکلتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں یہ مہاجرن اللہ ہے، وہ بھی اللہ کے راستے. پھر آپ کو جلاوطن کیا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے، پہلے 3 ماہ، پھر 10 ماہ یا 11 مہینے جیل میں رہتے ہیں آپ، پھر اس کے بعد آپ کو ڈپورٹ کیا جائے یعنی جلاوطن کر دیا جاتا ہے، زبردستی ترکی چلے جاتے ہیں، 11 مہینے وہاں پھنستے ہیں، پھر وہاں سے مجبوراً آپ کو واپس عراق آنا پڑتا ہے جہاں پہ 13 سے 15 سال آپ رہتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کو وہاں پر بھی بیٹھنے نہیں دیا جاتا ہے، آپ کو دوبارہ وہاں سے ہجرت کرنا پڑتا ہے، پیرس نوفل لو شاتو جو گاؤں ہے وہاں پہ، یہاں پیرس میں فرانس میں آنا پڑتا ہے امام خمینی کو. اب اس پورے مرحلے کے اندر آپ اندازہ لگا لیجئے تھوڑی دیر کے، ہم ہمیشہ امام خمینی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، امام خمینی کی جو فیملی ہے وہ کیسے سہ رہی تھی ان چیزوں. امام کی جو زوجہ مرحومہ مغفورہ ہیں ختیجہ ثقفی، ثقفی کیونکہ ان کی فیملی نام تھا، ختیجہ ثقفی خمینی پورا نام اگر ہم لے سکے تو یوں لے سکتے ہیں، تو جناب ختیجہ ثقفی کے انٹرویوز ہیں بہت سارے جو کتابوں میں چھپے بھی ہیں. آپ اس بات سے نظر رکھیں کہ امام خمینی اقتصادی طور پر ایک جو ہے اتنے زیادہ کوئی کھاتے پیتے گرانے نہیں تھے، امام خمینی ایک معتدل گرانا تھا، متوسط گرانے سے نیچے تھے، لیکن جناب مرحومہ ختیجہ ثقفی ایک کھاتے پیتے گرانے کی بیٹی تھی، یعنی آپ کے والد آیت اللہ مرزا محمد تقی تھے اور آپ کے دادا بھی عالم دین تھے جنہوں نے زیارت عاشورا کی شرح لکھی تھی، اور آپ کی جو والدہ ہیں جناب ختیجہ ثقفی کی جو والدہ ہیں وہ جو ایران میں قاجار بادشاہ رہے ہیں، قاجاری جو سلسلہ رہا ہے اس سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ ان کے دادا جو ہیں وہ قاجار بادشاہوں کے خزانہ دار ہوتے تھے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ متمول اور ایک قدرے جو ہے کھاتے پیتے گرانے کی بیٹی ہے، اور آپ اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی اور ایک آسودہ گرانے میں پرورش پائی تھی. امام سے شادی ہوتا ہے، ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اولاً تو یہ امام خمینی سے شادی کرتی جو طالب علم ہے، وہ بھی شاہ کے دور کے طالب علم، یعنی کہ آج کے دور کے طالب علم کی جن کی عزت ہے، جن کا وقار ہے، اور یہ امام خمینی کی برکتوں کی وجہ سے ان اماموں کے جو ہے وقار جو ہے بحال ہو گئے ہیں، وگرنہ اس وقت تو بہت سے علماء کرام ڈر کے مارے ٹوپی پہنتے تھے، امامہ بھی نہیں پہنتے تھے، شاہ کا بھی زور تھا کہ بھائی امامہ نہ پہنا کریں، امامے کی مخالفت کرتے تھے شاہ. امام کے گھر میں آ جاتی ہیں، اور امام کے گھر میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد، پہلے تو ایک طالب علم کی زندگی ہے، طالب علم کے کوئی اشاریہ ملتا تھا اس زمانے میں بڑے مشکلات سے قسم پر، اکثر جو طالب علموں کا، اب تو حالات بہتر ہیں، ایون ہمارے شروع کے دور میں بھی جب تک آفیشلی اسٹوڈنٹ شامل نہیں ہوئے ہم بھی ایسے رہے ہیں، جو اب اکثر جو کھانا ہوتا تھا جو سب سے اچھی کوالٹی کا کھانا ہوتا تھا وہ انڈے اور ٹماٹر ہوتے تھے، کیونکہ دونوں چیزیں تھوڑی سستی ہوا کرتی تھی، بعض اوقات ٹماٹر مہنگے ہو جاتے تھے تو ٹماٹر چھوڑ جاتے تھے، پیاز کو ڈھونڈتے تھے، تو زیادہ تر جو کھانا ہوتا تھا طالب علموں کا یا خالی انڈے ہوتے تھے بس، ایسے ایک آملیٹ بنا کے، ایرانی کہتے ہیں آملیٹ بنا کے ایسے کھاتے تھے، تو یہ اکثر طالب علموں کا، اور زیادہ فوکس ان کی اسٹڈیز پر ہوتا تھا. ایک ایسی خاتون آتی ہیں قربانی دیتی ہیں ایک ایسے عالم دین کے ساتھ، ان کی زوجہ بنتی ہیں، شعوری طور پر کوئی ڈنڈا نہیں تھا، کوئی زور زبردستی نہیں تھی، تو ایسی چیز تو تھی نہیں، قبول کرتی ہیں. اس کے بعد جب سے امام خمینی کا مبارزہ شروع ہوتا ہے باطل قوتوں کے خلاف اور شاہ کے خلاف، اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ خاتون کیسے حالات سے گزرتی ہیں. اسی لیے دیکھتے ہیں نا کہ تاریخ میں ہمیشہ خواتین کا انتہائی شاندار کردار رہا ہے، خواہ وہ خواتین جو خود ایکٹیو رول پلے کر چکی ہوں سوسائٹی کے اندر، کسی پولیٹیکلی حوالے سے یا کلچرلی حوالے سے یا علمی حوالے سے، یا وہ خواتین جو گھر میں رہ کے گھر کا جو فرنٹ اور محاذ کہلاتا ہے اس کو سنبھالا ہو انہوں نے. ظاہر ہے کہ اگر دیکھیں گھر کا مرد یا گھر کے افراد وہ کوئی سوسائٹی میں ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں اور خطرات میں ہیں، اگر ان کو بیک اپ نہ ملے، ان کا بیک مضبوط نہ ہو، بیک سٹرانگ نہ ہو، تو وہ نہیں کر سکتے، زیادہ حد تک نہیں چل سکتے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ جو کربلا میں لشکر یزید میں گئے تو وہ ان کی جو ہے فیملیز کی وجہ سے گئے ہیں، بہت سے لوگ اگر لشکر امام میں آئے ہیں تو بھی بعض فیملیز کی وجہ سے، ان کی بیوی کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، بہن کی وجہ سے وہ اس طرف تبدیل کر کے آئے ہیں. بہت سارے کرداروں کو آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا وہ خواتین چاہے وہ سوسائٹی میں فعالانہ کردار اور ایکٹیو رول پلے نہ بھی کرتی ہوں تو انہوں نے جو ہے گھر کے محاذ کو سنبھال کر سپورٹ فراہم کیا بہت بڑا. 60 سال کی دونوں کی مشترکہ زندگی ہے، امام خمینی اور آپ کی زوجہ محترمہ جناب مرحومہ ختیجہ ثقفی کا 60 سالہ مشترکہ زندگی میں اب آپ دیکھیں کچھ عرصہ جیل کا ہے, 6-7 مہینے جیل میں امام خمینی گزار, اس سے پہلے امام کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہوتا ہے, ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب امام کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جائے گا. امام خمینی ہمیشہ وہ سوچتی ہے میرے شوہر کو پتہ نہیں کب کہاں پہ, لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں میڈیا میں, اس وقت کے شاہی میڈیا کے اندر امام خمینی کے خلاف باتیں آ رہی ہیں, امام خمینی کے خلاف ناسزا گندے الفاظ گٹھیا پنا تک چلا جا رہا ہے, ہر قسم کی تہمت لگائی جا رہی ہے امام خمینی کو. شاہ کہتا تھا یہ ہندی زیادہ ہے, یعنی برصغیر سے اور کشمیر سے ان کا تعلق ہے, الزام لگاتا تھا یہ اوریجنل ایرانی نہیں ہے, فلان ہے یہ ہے وہ ہے, وہ اوریجنل ڈھونڈنا چاہتے تو وہ تو سید ہیں, موسوی سادات ہیں, وہ تو مکہ اور مدینہ سے تعلق بن گیا ان کا. بہرحال یعنی یہ ساری چیزیں یہ خاتون برداشت کرتی ہیں. گھر پہ 3-4 دفعہ اٹیک ہوتا ہے, مثلا وہ ایک قصہ بھی سناتی ہیں کہ ہم رات کو کہہ رہے ہیں کہ رات کا تقریباً پچھلا پہر تھا, 3rd پہر جو فجر کے قریب کا وقت ہوتا ہے, امام جاگے ہوئے تھے, کہتے ہیں ہم لوگ صحن میں سوئے ہوئے تھے, اتنے زور سے جو ہے نا لات مار کے دروازے کو توڑا, سویا ہوا آدمی کے لیے اس طرح ہو تو بڑا شوق لگتا ہے, ہم صحن میں سوئے ہوئے تھے, کہہ رہے ہیں کہ امام خمینی جلدی سے اٹھے, ان کو اندازہ ہوا, ابا قبا پہنی اور باہر آ کے کہنے لگے میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں, ان کو آپ کچھ نہ کہیں. امام خمینی کو لے کے جاتا ہے, پہلے تو 3-4 دن گھر میں نظر بند کرتے ہیں, آپ گھر کے اندر دیکھیں وہ سہواگ کے بے تمیز بے شرم بے حیا ظالم جو ہے فوجی, گھر کے اندر بھی ہوں گھر کے باہر بھی ہوں, چاروں طرف پورے اس کو کارڈن آف کیا ہو پورے ایریا کو, اور 3 دن امام خمینی کو گھر میں نظر اندر کرتے ہیں, پھر لے کے چلے جاتے ہیں 10-12 دن امام خمینی کو جیل میں ڈالتے ہیں. اور یہ معظمہ خاتون جو ہے نا, یہ امام کی بیوی صابرہ اتنی صبر اور برداشت کرتی ہیں اور اس مشن میں الہی وہ امام زمانہ میں ساتھ دیتی ہیں گھر کے محاذ کو. ظاہر ہے بچے اس وقت جو ہے میرے خیال میں کچھ 17 سال کا تھا, کچھ 15 سال کا تھا, کچھ چھوٹا تھا, 3 بیٹیاں 2 بیٹے تھے, ایک تو شہید کر دیا مصطفیٰ خمینی کو. تو یہ جو ہے 2 مہینے امام کو جیل میں رکھا جاتا ہے, اس کے بعد یعنی 10-12 دن امام کو جو ہے کم کے اس میں رکھتے ہیں, اس کے بعد تہران شفٹ کرتے ہیں, وہاں تقریباً 2 مہینے جیل میں رکھتے ہیں. اس وقت امام کو روٹی بھی پہنچانے نہیں دیتے جیل کے اندر, لیکن اس کے باوجود یہ خاتون جو ہے تہران جاتی ہے, تہران جا کر وہاں پر جو ہے جو کچھ وہ کر سکتی تھی امام خمینی کے لیے کرتی ہیں, ایک عالم دین کے گھر پہ یہ فیملی ٹھہرتی ہے اور یہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے امام خمینی کو کھانا پہنچایا جائے. اسی طرح جو ہے دوبارہ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے, واپس امام خمینی قم آتے ہیں, قم میں آ کے دوبارہ جو ہے اسی گھر میں رہ رہے ہیں, کچھ عرصے کے بعد پھر وہی حالت ہوتی ہے, وہی پھر جو ہے صبح فجر کے قریب کے وقت پر گھر پر حملہ ہوتا ہے, اور اس حملے میں پھر امام خمینی کو جلا وطن کیا جاتا ہے, پہلے ترکی بھیجتے ہیں, 11 مہینے ترکی میں ہیں, معلوم نہیں ہے کہ امام خمینی نے کدھر جانا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہو اگر کچھ عرصہ پہلے یہ جو وکی لیکس کے سربراہ ہیں جو پتہ نہیں بےچارا کتنے عرصہ جو ہے یہاں سفارت خانے میں رہا اور ابھی گرفتار کر دیا اس کو, تو ان کی بےچارے کی کیا حالت بنی تھی, امام خمینی 11 مہینے ترکی میں اس عالم میں تھے اور ایک دوسرے ملک میں ہے, دوسرے ملک کے دوسرے قوانین ہیں, وہاں وہ سہولتیں حاصل نہیں کیونکہ نسبتاً جو ایران میں عوام ہے وغیرہ ہیں, خطرات ہیں. یہ خاتون پتنی اپنے جو ہے بچوں کو اور اولاد کو لے کے کیسے جو ہے اس دن حالات کو سنتی ہے دیکھتی ہے, پریشانیاں ہیں, دھمکیاں ہیں, خطرات ہیں, اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح اضطراب ہوگا, کس طرح کی بے سکونی اور ٹینشن ہوگی اس خاتون کے پاس, لیکن کتنی صبر و حوصلے کے ساتھ یہ خاتون برداشت کرتی ہیں. اس کے بعد پھر امام خمینی کو کہاں جلا وطن کیا جاتا ہے عراق. خوب عراق کون ہے؟ صدام جیسا منحوس شخص, اتنا سخت قسم کا جو ہے شخص جو کہ صدام ہے. وہیں حرم کے اگر آپ زیارات پہ جا کے آپ لوگوں نے گھر دیکھا ہوگا امام خمینی کا, جو حرم امام علی علیہ السلام کے سامنے جو ایریا ہے اس کے تھوڑا سا اندر جانے کے بعد چھوٹی سی تنگ گلی کے اندر ایک چھوٹا سا تنگ تاریک قسم کا گھر ہے. آپ دیکھیں پھر یہ خاتون جو کہ قدر آسودہ خاطر پلی بڑی ہیں, یہ پھر جو ہے عراق آ جاتی ہیں. جب امام خمینی عراق جاتے ہیں عرصے کے بعد, یعنی تقریباً 1.5 سال یا 1.25 سال کے بعد امام سے ملاقات ہوتی ہے, بچوں کو لے کے وہاں پہ آ جاتی ہے, اس چھوٹے سے تنگ و تاریک گھر میں رہتی ہے. اب تنگ و تاریک گھر 24 گھنٹہ انٹیلیجنس کی نظروں میں, 24 گھنٹہ وہاں پر ملاقاتیوں کا آنا جانا ہے, اور ہر ملاقاتی کو ظاہر ہے چائے پلانا ہے, خاطر مدارت کرنی ہے, کھانا بنانا ہے, اس کی वो करना है, बहुत मुश्किल काम है। फर्ज करती है कि खातून बेचारी सुबह से काम पे लगी हुई है, दोपहर का टाइम होता है, दोपहर के टाइम पे थोड़ी जो है सस्ताने के लिए लेट जाती है, इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है, कोई और शख्सियत आ जाती है, फिर इस खातून को उठना पड़ता है, उसके लिए चाय और दीगर लवाजिमात की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये तो आसान काम नहीं है। हालांकि इमाम खुमैनी हाथ बटाते थे, आपने बाज़ तस्वीरों में भी देखा कि खुद चाय बना के लेके जा रहे हैं, इमाम खुमैनी हाथ भी बटाते थे, लेकिन उसके बावजूद अक्सर जो मैक्सिमम जो बर्डन है वो तो खातून खाना नहीं उठाना था ना। जाहिर है इस फ्रंट के अंदर तो ये खातून खाना की ही ज्यादा जिम्मेदारी थी, उस खातून खाना ने ये बर्दाश्त किया ये सारी। उसके बावजूद, इस तरह के हालात के बावजूद, इमाम की जो है, एक तो इमाम खुमैनी के पास खुद इन्होंने दरसी दीनी जो तालीम है वो पढ़ना शुरू कर दिया था, उसके अलावा नजफ में इनको क्योंकि 13 साल या इससे कुछ ज्यादा अरसा बनता है, इस अरसे में अरबी जबान सीखने लग जाती हैं और साथ में जो है अपनी जो दीनी तालीम है उसको भी बढ़ाना शुरू करती हैं। और इसी दौरान इनको अब बेटे जो हैं जलावतनी में बैठे हुए हैं, अपने सबसे बड़े और काबिल तरीन की, जिसके बारे में कहते हैं कि इमाम खुमैनी का अक्स थे वो, मुस्तफ़ा खुमैनी की शहादत की खबर मिलती है। ये काफी बड़ा कठिन मरहला है एक माँ के लिए, ये जवान बेटा, खासकर वो बेटा जिसके ऊपर ज्यादा जो है उम्मीदें हों कि वो आइंदा जो है एक इमाम खुमैनी का अक्स बन के सामने आ सकते हैं कई पहलू से, उसको जो है शहीद कर दिया जाता है और ये खातून बर्दाश्त करती हैं। फिर अराक से इमाम खुमैनी को दोबारा वही हालात पैदा हो जाते हैं, दोबारा वही मुश्किल, दोबारा वही मसाइल। अब इराक में भी आसानी से नहीं रहता, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इमाम का बेटा अहमद या मुस्तफ़ा अगर किसी बर्तन से पानी पीते हैं तो बाज़ ऐसे अमामा पोश लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ये बर्तन नजिस हो चुका है, क्योंकि इसका बाप सियासत में दखलत करता है, इसका बाप फलसफा पढ़ाता है, इसका बाप ये करता है, इसका बाप वो करता है, नऊज़ु बिल्लाह, क्योंकि बाप ये करता है लिहाजा बेटा भी नजिस है। ज़ाहिर है कि ये फीड शुदा लोग थे, इनको पैसे मिलते थे ऐसे गंदे मुँह और गंदी बातें करने के लिए, अमामे सर पर हों तो क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पैगंबर खुदा के किनारे पे बैठे हुए लोगों की ये हाल था, मौलाए कायनात के किनारे पे बैठे हुए लोगों के इस तरह के मसाइल होते थे। तो इस तरह के मसाइल भी हैं, सोशली तौर पर प्रेशर है, पॉलिटिकली प्रेशर है, सिक्योरिटी हवाले से प्रेशर है, इस इक्तसादी तौर पर दबाव में रही हैं, ये सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। फिर वहां से दोबारा इमाम को दोबारा अगली हिजरत शुरू होती है, नौफल वशात हो जाते हैं। अब देखें 11 महीने या एक साल वहां के, ये तकरीबन पूरा ड्यूरेशन 15 साल का बनता है। फिर नौफल वशातो यहाँ फ्रांस में आ जाते हैं, यहाँ जो है इसी तरह के दोबारा हालात बनते हैं। जाहिर है ठीक है अपने वतन से दूर है, अजीब व गरीब कल्चर है, एडजस्ट करना आसान नहीं है, एक इतने बड़े फकीह और मुज्तहिद के फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल, हम काफी मुश्किल में फेस करते हैं यहाँ पर, कुछ बच्चों के हवाले से भी दिगर, और से एक देहात में रहते हुए मुजाफाती इलाके में रहने के बावजूद वहां पर जाहिर के मसाइल हैं उनके लिए। और उसके बाद जो है फिर इमाम वापस पहुंच जाते हैं, ये खातून इस पूरे अरसे में इस महाज को छोड़ती नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि इमाम खुमैनी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, यानी अनयूजुअल किस्म का एहतराम करते थे, अनयूजुअल किस्म के अल्फाज हैं इमाम खुमैनी के अपनी बीवी, सिर्फ शोहर और बीवी का मामला नहीं रहा यहाँ पर, यहाँ अब मसला बनता है दो ऐसे सिपाहियों का जो इमामत और विलायत के निज़ाम के निफाज के लिए दोनों काम कर रहे हैं, एक ने बाहर का महाज संभाला हुआ है, दूसरा बैकअप फराहम कर रही है, यानी कहते ना जो महाज होता है उसके बैक पे जो लोग होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, बैकअप दे रही होती है, घर का महाज संभाला हुआ है, दीगर महाजों को संभाला हुआ है, वो आपकी बीवी है, उसके बाद फिर आपकी औलाद है, आपकी बेटी, तीन बेटियां हैं, उसके बाद जो आपके दो बेटे हैं जिनमें से एक शहीद होता है, तीन बेटियों का किरदार इसी तरह, खासकर जो जहरा है वो तो पाकिस्तान भी आई है, निश्तर पार्क में भी उन्होंने खिताब किया है, दुनिया में जाती भी रही हैं। तो ये हमारे लिए यहाँ से एक सबक मिलता है, ये तो हमारे सामने की जीती जागती चीजें ना, तो का जब पुराने जमाने पुरानी हिस्ट्री की कोई चीज मिसाल दी जाती है तो सर ये तो पुरानी बात थी वो जमाने में फलान, हालांकि ये गलत तरीका है बयान करना, वो नमूने अमल के तौर पे होते हैं हमारे लिए, लिहाजा जो ये तो हमारे सामने की मिसालें हैं। तो आप जो माएं बहनें हैं आपके लिए यहाँ से यही सबक मिलता है कि देखें आपको अपना महाज देखना है, हो सकता है कि आप में से बाज़ ख़वातीन बाहर निकलें और सोशल पॉलिटिकल मजहबी एतबार से कल्चरल एतबार से बेहतर रोल प्ले करें, اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض خواتین ایسی ہوں کہ محسوس کریں کہ بھائی آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر یا آپ کا بھائی یا کوئی بھی ایسا گھر کا مرد ہے جو آپ سے بہتر رول پلے کر سک رہا ہے باہر، تو لہٰذا آپ گھر کے فرینڈ کو سنبھالیں۔ گھر کو فرینڈ کو سنبھالنا صرف چولہا جلانا، روٹی پکانا نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے یہ کام، یہ ہنر نہیں ہے اتنا بڑا۔ اصل ہے حوصلہ دینا، اس کی ہمت کو نہ توڑنا، اس کی بلکہ ہمت کو بندھا کے رکھنا، یعنی ایسی وہی رول جو کہ کربلا میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ مائیں بچوں کو ہمت دلا رہی ہیں، جانتی ہیں خطرات میں بھیج رہی ہیں، جانتی ہیں موت کا منہ ہے، جانتی ہیں مشکلات آئیں گی، لیکن اس کے بعد حوصلہ دیتی ہیں، نہ صرف حوصلہ دیتی ہیں بلکہ بچوں کو یہ 100% یہ گارنٹی اور یقین دلاتی ہیں، شوہروں کو یقین دلاتی ہیں کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری رضا اور ناراضگی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ کام جا کر کرو، تم اس خطرے میں کودو، تم اس مشکل کام کو انجام دو، اگر تہمت آتی ہے تو سہ لو، اگر تیر آتا ہے تو سہ لو، برداشت کر لو، ہم سہنے کے لیے تیار ہیں، ہم فخریہ طور پر اس کو قبول کریں گے۔ صبح عاشور کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ جس طرح انصار و عوان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں کس انداز اور بیویاں کس انداز سے ان کو تیار کرتی تھی، وہیں وہاب قلبی جو تازہ مسلمان تھا اس کی ماں اور بیوی کا جو کردار ہے سامنے ہے ہمارے، یہاں پر امام خمینی کے جو فیملی اور گھر والے ہیں ان کا کردار آپ کو اسی طرح نظر آ جائے گا کہ اپنے لیے آپ دیکھیں انقلاب آتا ہے نا، اب اتنے بڑے تیل والے امیر ملک کے جو ہے سربراہ ہیں، چاہیں تو سونے کی کرسی پہ رہیں اور کیا کہتے ہیں یاقوت اور ہیرے جواہرات کے بستر پہ سوئیں اور برتنوں پہ کھائیں، یہ تو کر سکتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہیں سادہ سا گھر ہے، کوئی پراپرٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی چیز پیچھے ترقا کیا چھوڑ کر گئے ہیں، کچھ بھی نہیں، پھر وہ کیا امام کی فیملی کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آتی ہے، میرے لیے اسپیشل ہاسپٹل بناؤ، میرے لیے اسپیشل ڈاکٹر ہونا چاہیے، میرے ہماری اسپیشل ایمبولینس ہو، ہمارے لیے یہ جو ہوتے ہیں آپ یہ جو بادشاہوں کو دیکھتے ہیں ان کے اسپیشل، ابھی کورونا آیا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ان بادشاہوں نے اپنے لیے تین تین ہسپتال ریزرو کیا ہے اپنے ملک کے اندر، ٹاپ کے ڈاکٹروں کو وہاں رکھ کر، وہ ریزرو ہیں، کسی اور کوئی اور مریض اس ہسپتال میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا، اس کے 10 کلومیٹر میں نہیں آ سکتا ہے، تین تین ہسپتال ایک آدمی کے، میری فیملی، میرے بچے کے لیے، میرے بیٹے کے لیے یہ حال ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں نے اس دن بھی یہ واقعہ سنایا کہ یہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے ہسپتال کا، کافی شور ہوا اس کے اوپر کہ اسپتال میں ایک خاتون وہاں آتی ہیں کسی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے، دیکھتی ہیں کہ کافی لائن لگی ہوئی ہے، لیڈیز کھڑی ہیں لائن میں کہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے، تو وہ خاتون گزرتے ہوئے دیکھتی ہیں کہ ایک خاتون کا جو چہرہ ہے وہ ذرا آشنا سا لگ رہا ہے، اگرچہ اس نے یوں چادر لی ہوئی ہے، وہ کچھ تھوڑی سی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ بھائی یہ خاتون کون ہے، اندر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، وہ نکلتے ہوئے واپس اس کی نظر پڑتی ہے اور وہ پہچان لیتی ہے کہ بھائی یہ خاتون تو ایران کے رہبر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی بیوی ہیں اور اسپتال کی لائن میں لگی ہوئی ہیں، پرچیوں کی اور دوائیوں کی جہاں سے وصول کیا تو اس کی لائن میں لگی ہیں، جا کے اندر سے جو ہے ڈاکٹر کو کہتی ہیں کہ بھائی تمہیں پتا ہے یہ لائن میں کون کھڑی ہے، یہاں پر لائن میں کون خاتون کھڑی ہے، کہ نہیں کہا کون خاتون، کہا کہ یہ رابر کی بیوی کھڑی ہے اپنی باری اور اپنے ٹرن کا انتظار کر رہی ہے، کیوں میں کھڑی بیٹھ رہی ہوں، یہ دیکھو یہ الہی شخصیات، یہ ملکوتی شخصیات، جب ملکوت سے جن کا تعلق رہتا ہے نا، زمینی حکمرانی نہیں، وہ ملکوتی حکمرانی، خدا کا منصب، الہی منصب، نبوت سے کے تسلسل کے ساتھ جڑا ہوا منصب، امامت کے تسلسل، ولایت کے تسلسل کے ساتھ پاک و طاہر منصب، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے جو یہ ذمہ داری نبھا رہے ہوں، تو پھر وہ اپنے لیے کوئی سٹیٹس کے قائل نہیں ہوتے، اپنے لیے کوئی فیسلٹیز کے قائل نہیں ہوتے، اپنے آپ دیکھیں شادی ہوتی ہے رہبر کے بیٹے کی، یہ جو حداد عادل ہیں مشہور، پہلے وہ بھی رہے سپیکر بھی رہے، حداد عادل کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوتی ہے رہبر کے، مشتبہ ہے غالباً ان کی شادی ہوتی ہے، تو یہی ان کی بیٹی سے یہی بات کرتے ہیں، ریور کہتے ہیں دیکھو بیٹا شادی میں عام تو جو ہے نا یہ کوئی ایسی ویسی چیز ہمارے پاس ہے نہیں ہے، میں کوئی انگوٹھی بھی سونے کی تمہیں لے کے نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں ہے، مجھے کچھ لوگوں نے گفٹ کیے ہیں، ان میں ایک کہا کہ اچھی سی ایک انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی اگر تمہیں فٹ آتی ہے تو میں یہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ اس کی بیٹی کہتی ہے میں مجھے قبول ہے یہ چیز، وہ انگوٹھی نکال کے دیتے ہیں، وہ بڑی ہو جاتی ہے ظاہر ہے، پھر وہ باہر دیتے ہیں اس کو جو ہے برابر کر لیتے ہیں اس کے لیے، چار پانچ کہتے ہیں کہ کوئی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، کہا کہ میری فیملی کے کچھ ممبر ہوں گے، اور آپ کی فیملی کے کچھ ممبر ہوں گے والسلام, اور یہ رخصت کریں گے. حداد عادل ایک کھاتے پیتا گرانا ہے, ان کے اپنے بزنس کاروبار بھی ہیں اور وہ بچی بھی اسی طرح پلی بڑی ہے. وہ بیٹی کہتی ہے ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے, پھر ان کی بیوی کہتی ہے جی تھوڑا سا تو کچھ ہم کریں, یہ ربر کہتا ہے میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے. کہہ رہے کہ میرے گھر میں جو ہے نا فلاں کمرے میں ایک قالین ایکسٹرا لگی ہوئی ہے, وہ کسی نے مجھے گفٹ کی تھی, وہ قالین وہاں پڑی ہوئی ہے, یہ قالین جو ہے نا میں مشتبہ کو بیٹے کو دینے والا ہوں, میں یہ مدد کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی, کہا اور میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی, میں مدد نہیں کر سکتا. آیت اللہ جوادی عاملی, یہ عارف باللہ ولی اللہ مفسر قرآن, اتنی بڑی ملکوتی شخصیت کہتے ہیں کہ میں رہبر کے وہاں آفیشل کسی کام سے وہاں پر گیا دفتر میں, تو دفتر میں وہاں باتیں کرتے ہوئے ٹائم کافی مغرب کے قریب کا وقت ہوا, تو طے ہوا کہ بھائی نماز یہیں پڑھیں گے, تو رہبر نے کہا پھر کھانا بھی یہیں پر کھاتے ہیں. تو کہا کہ کیونکہ چیزوں کو میں جانتا تھا, تو میں نے کہا نہیں, تو انہوں نے کہا نہیں آپ سرکاری مہمان ہیں تو کھانا ادھر ہی کھائیں گے, گھر کے مہمان نہیں ہیں, کہ آپ پریشان ہو جائیں میرے گھر میں پھر میرے اوپر بوجھ پڑے گا. یعنی دسترخوان بچھتا ہے وہاں پر, اور امام آمنائی کے دونوں بیٹے بھی وہاں ہوتے ہیں, کہنے کہ کھانا لگ جاتا ہے اور دسترخوان لگتا ہے, تو امام راہبر آہستہ سے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہتے ہیں آپ دونوں کھانے کے لیے اندر گھر چلے جانا, یہ سرکاری کھانے میں کہ آپ مہمان نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں جی 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 بھلے بھلے میری, تو کہہ رہے میں نے راہبر کو کہا بیٹھنے دیں ہم چاہتے ہیں ساتھ کھائیں, آغا زادے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کے فرزند بھی بیٹھے ہیں, تو کہا کہ نہیں ان کو حق نہیں ہے یہاں بیٹھ کے کھائیں. اور پھر آیت اللہ جوادی عاملی جیسی اتنی بڑی ملکوتی شخصیت کی, جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب چاہیں امام زمانہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں, جب چاہیں, یہ اجازت دی ہے امام زمانہ نے ان کو, اتنی بڑی ملکوتی شخصیت کہتے ہیں کہ کہتے ہیں تبھی تو اس پروردگار نے اور اس امام زمانہ نے ان کو یہ منصب کے لائق سمجھ کر یہ ذمہ داری دی. یہ ملکوتی شخصیت, امام خمینی بھی اسی طرح ملکوتی شخصیت, فیملی تک کے اندر اس کے اثرات مرتب ہو گئے, اور یہ امام خمینی کی بیوی اتنی سختیاں برداشت کر رہی ہے. دیکھو آسان نہیں ہے, ہمیشہ مینٹلی ٹارچر ہے انسان, پتا نہیں ہے کیا ہونے جا رہا, کب کیا ہوگا, کیسے ہوگا, دروازے پہ کھٹکا ہے, دروازے کی گھنٹی بجتی ہے تو کھٹکتا ہے دل, کوئی آتا ہے تو دل کھٹکتا ہے, پروٹیسٹ ہوتا ہے دل کھٹکتا ہے. دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نا, ایک خاتون 24 گھنٹہ بےچاری اضطراب اور ٹینس اور ڈپریشن میں, لیکن وہ فیس کرتی ہے, صابرانہ انداز سے مقابلہ کرتی ہے, صابرانہ انداز سے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتی ہے. یہ تب ہی ممکن ہے اس خاتون کے اندر کچھ کوالٹیز ہوں, جب وہ کچھ کوالٹیز نہیں ہوں گی نا, ایسے یہ دنیاوی اعتبار سے چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. اندر اس معلوم ہوتا ہے اس خاتون کے اندر کوالٹیز ہیں, اس خاتون نے اپنے آپ کو خدا سے متصل کیا ہے جو قدرت لا یزال ہے, جس طرح ان کے شوہر نے اس خدائے جو ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ اکبر, کوئی بڑی طاقت نہیں ہے, کوئی سپر نہیں ہے, شاہ بایت درآمد, یہ الفاظ ہوتے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پورے خطے کے اندر اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی جو ہے طاقتیں اس کی پشت پر موجود ہیں. اسے ایک عام آدمی جو ہے نا بےچارا, جس کا ٹوٹا پھوٹا مٹی کا گھر ہے, وہ اتنا بڑی جو ہے چیلنج کر رہا ہے, کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. لیکن لوگ دیکھ نہیں رہے تھے کہ یہ جو معمولی سا آدمی ہے, جو پرانے زمانے کے کپڑے پہنتا ہے, معمولی سے گھر میں رہتا ہے, اس کی جو پشت پر جو قوت ہے وہ قدرت لا یزال الہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ قدرت ہے. کہہ رہے نا کہ جب وہ سواق پکڑ کے لے جا رہے تھے, تو امام مسکرا کے جب واپس آئے جیل سے, تو کہنے لگے میں تو ڈر نہیں رہا تھا, البتہ وہ ڈر رہے تھے. ظاہر ہے کہ جو موت ارادی اور اختیاری موت رکھتا ہو, جو جب چاہے اپنی روح کو بدن سے نکال کے بیچتا ہو, حقیقت موت, حقیقت حیات, حقیقت قبر, حقیقت برزخ کو جانتا ہو, ابھی اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس حدیث کے حساب سے موتو قبل انت موتو کی طرح, کس چیز کا خوف ہے؟ قدرت لا یزال الہی سے متصل, امام زمانہ کے ساتھ متصل, اب کوئی خوف نہیں دنیا کی کسی چیز سے. اس مقام منزلت کو اس خاتون کا بھی ہے کہ یہ خاتون کی جو پاور ہے, ہمت و حوصلے کا راز کیا ہے, راز یہ ہے کہ وہ خدا سے لو لگاتی ہے, خدا کی مخلص و خالص بندی بن چکی ہے. خدا کی مخلص و خالص بندی ہونے کی طرح وجہ سے ان تنصر اللہ ینصرکم ہوا ہے, خدا کی نصرت اس کے ساتھ ہے, اس کو ہے, اس نے ہمت عطا کی ہے, اس نے جرات عطا کی ہے, اس خاتون کو حوصلہ دیا ہے. اب یہ ایک آہنی چٹان کی طرح بن گئی ہے یہ خاتون, بیٹا شہید ہوتا ہے جوان, شوہر دربدر ہوتا ہے، خود بھی دربدر ہو جاتی ہیں، خطرات میں چلی جاتی ہے، مشکلات میں چلی جاتی ہے، لیکن اس کے پاؤں میں تھوڑی سی لگزش، ارادہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہمیں جو چیز یہاں سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہمارا رابطہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا، ایمان میں مضبوطی ہوگی، امام زمانہ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہوگا، ہم اندر سے اتنے مضبوط ہوتے جائیں گے، اتنا ہی حوصلہ ہمارا بڑھے گا، عزم بڑھے گا، ارادہ بڑھے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دینی درست معرفت ہو ہمارے پاس، دین کو صحیح راستے سے لے لیں، درست طریقے سے پہچانیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ صرف انفارمیشن کو اکٹھا کر کے ایک سٹور بنانا تو جنرل نالج کرنا تو ضروری نہیں ہے، جنرل نالج کی کوئی فلش میموری تو تیار نہیں کرنی ہم نے، اس کو پریکٹیکلی جتنا میکسیمم انسان اپنی زندگی میں عمل کرے گا اس کے اوپر اتنا زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ کیونکہ کہتے ہیں یہ علم اور معلومات جب عمل کے پٹری پر نہ چڑھے تو پھر وہ وحشی جانور کی طرح باگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ صرف اور صرف ایک انفارمیشن رہتی ہے، انفارمیشن ہے، اس سے زیادہ نہیں، نور نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ پھر وہ معرفت کے لیول کو تب پہنچتی ہے جب اس پر عمل کرتا ہے انسان، نور تب بنتا ہے، العلم نورن تب بنتا ہے، یہ درس و بحث و مباحثہ اور یہ سیکھنا سکھانا تب جا کے نور بنتا ہے جب اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے، عمل نہیں شروع ہو جاتا تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دس بدعا ہے کہ پروردگار یہ حق صاحب العصر والزمان امام خمینی، ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا شہید، ان سب کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار جتنے بھی شہدا ہیں، شہدائے انقلاب ہیں، شہدائے ملت جعفریہ پاکستان ہیں، دیگر شہید ہیں مختلف دنیا کے گوش و کنار میں جہاں کہیں پر بھی ہیں، پروردگار ان سب کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ خاص کر جو وہ ہمارے ایک جوان شہید جو حال ہی میں کوئٹہ کے اندر جو ہے ان ظالم وحشی درندی دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہے شہید ہوا ہے، پروردگار اس کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ ان کی فیملی اور خانوادے کو صبر و جمیل عنایت فرما۔ کورونا ایک وبا کی شکل میں پروردگار اس وقت دنیا میں پنجے گاڑ چکی ہے، تو قادر مطلق ہے، مسبب الاسباب ہے، شفا دوائی دے دے یا ڈاکٹر دے دے، لیکن شفا کی اصل سبب اور وجہ آپ کی ذات ہے۔ پروردگارہ تو مشفع ہے، تو شافع ہے، چاہے تو جس چیز میں بھی چاہے اس میں شفا ہمارے لیے قرار دے سکتے ہیں۔ پروردگارہ اس وبا سے ہمیں لڑنے اور مقابلہ کرنے اور اپنے آپ کو بچانے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عنایت فرما۔ جو اس وقت اس وبا سے لڑ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، جو کوئی بھی انسان ہے، ڈاکٹر ہے، پیرامیڈکس ہے، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما۔ جو سائنسدان اس وقت مخلصانہ طور پر کام کر رہے ہیں اس کی ویکسین کے لیے، پروردگارہ ان کی اس محنت اور اس کی تلاش و کوشش اور زحمتوں کو ثمر آور بنا دے۔ پروردگارہ جتنے بھی مریض ہیں اسپتالوں میں، خاص کر جو ہے ہمارے ممالک کے اندر، برصغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، دیگر جگہوں پر، پروردگارہ اسلامی ملکوں کے اندر، یہاں پر پروردگارہ جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو شفا عنایت فرما۔ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، عزیز و اقرباء کو، خیش جاننے والے دوست احباب کو اس وبا سے اپنی حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما۔ اس چھوٹی سی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، جو دعا جو ہے ائمہ معصومین نے تعلیم فرمایا، ہمارے شہداء اور ہمارے علماء و عرفاء و اولیاء، اللہ اس دعا کو ہمیشہ مشکل حالات میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشکل حالات کے وقت ہی اس دعا کو پڑھی جائے۔ مختصر سی دعا ہے کہ اللہم اجعلنا فی درعک الحسین اللتی تجعل فیہا من ترید، اللہم اجعلنا فی درعک الحسین اللتی تجعل فیہا من ترید، اللہم اجعلنا فی درعک الحسین اللتی تجعل فیہا من ترید۔ صلوات بر محمد
آل محمد۔ بہت شکریہ آقا صاحب،
سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اگر کوئی خاص بات یا سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں ہوں، نہیں تو آپ سب کو میں۔
نہیں، میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے۔ بہت